जुमा 30 जनवरी के सैरबीन के साथ नाजिया मेमन का सलाम। पाकिस्तान के सूबा सिंध के शहर शिकारपुर में शिया मस्जिद पर हमला, कम से कम 45 नमाजी हलाक। शिकारपुर में शिदत पसंदी का नेटवर्क नया नहीं, सहाफी ने कहा।
शिकारपुर में ही 4 मरतबा नेक्रोड टैंकर्स पर हमला किया गया था। अंदरूनी सिंध का यह वाहिद शहर था जिसमें इस किस्म का वाकयात पेश आए थे।
तफसील जरा देर में, पहले आलमी खबरें।
ये BBC उर्दू सर्विस है, सारा हसन से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के सूबे सिंध के जिला शिकारपुर में एक इमाम बारगाह में बम धमाका हुआ है जिसमें तकरीबन 55 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा जख्मी हैं। किसी भी गिरोह ने धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। तफसील बता रही है मासूमा मलिक।
शिकारपुर के मरकज में वाक़ इमाम बारगाह मौला अली में धमाका उस वक्त हुआ जब नमाज जुमा का खुतबा जारी था और लोगों की बड़ी तादाद मस्जिद में मौजूद थी। DSP ने ऐनी शाहिदीन के हवाले से बताया कि एक शख्स थैला लेकर इमाम बारगाह में दाखिल हुआ जिसके फौरी बाद धमाका हो गया। धमाके के वक्त इमाम बारगाह में तकरीबन 170 अफराद मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि इमाम बारगाह के बाहर सिक्योरिटी इंतजाम की जिम्मेदार पुलिस होती है जबकि अंदर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इमाम बारगाह के अमले की होती है।
शिकारपुर जिले के पुलिस अफसर अब्दुल कुद्दूस ने बताया कि 21 जख्मियों को सक्कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है जबकि धमाके की नौयत का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने BBC से बात करते हुए कहा,
21 जो है जख्मी इंजर्ड हैं, वो रेफर हो गए हैं सक्कर हॉस्पिटल में। सिक्योरिटी हमारी पिकट होती है उधर, पता नहीं कैसे मतलब अंदर आके ये हो गया है। ये खुदकश लग रहा है, अभी तफ्तीश चल रही है।
जिले पुलिस अफसर अब्दुल कुद्दूस। शिकारपुर में धमाके के बाद सूबे भर में कल यौम शोक का ऐलान किया गया है। उधर पाकिस्तान में हुकूमत का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे के कौमी एक्शन प्लान के तहत अब तक 14,496 कार्रवाइयां की गई हैं। वजीर आजम हाउस से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि इन कार्रवाइयों में 24,500 से जायद मशकूक अफराद को गिरफ्तार करके उनसे तफ्तीश की जा रही है। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने कराची में मावराए अदालत हलाकतों की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने की मंजूरी दी है। MQM का कहना है कि कराची में उसके कारकुनों को लापता करने के बाद कत्ल किया जा रहा है। तफसील के साथ रियाज सुहेल।
गवर्नर हाउस में अमन अमान की सूरतेहाल पर इजलास की सदारत करते हुए वजीर आजम ने सूबाई हुकूमत को अदालती कमीशन बनाने का हुक्म दिया। ताहम ये वाजे नहीं है कि ये कितनी मुद्दत में तहकीकात मुकम्मल कर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। वजीर आजम ने MQM के हलाक होने वाले कारकुनों के अहले खाना से भी मुलाकात की और IG सिंध गुलाम हैदर जमाली को हिदायत की कि 3 मकतूल कारकुनों के वर्सा से मुलाकात कर 30 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करें। MQM के रहनुमाओं ने वजीर आजम को लापता कारकुनों की फहरस्त पेश की। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने वजीर आजम को आगाह किया कि फौजी अदालतों में समाअत के लिए दहशतगर्दी के मुकदमात की तफसीलात 10 रोज में वफाकी हुकूमत को पेश कर देंगे।
इंसान दोस्ती के लिए काम करने वाले कारकुनों के इत्तेहाद इंटरनेशनल ह्यूमनिस्ट एंड एथिकल यूनियन ने तौहीन मजहब के कवानीन के खिलाफ एक आलमी मुहिम शुरू कर रखी है। तंजीम का कहना है कि फ्रेंच मैगजीन शार्ली एब्डो पर होने वाले हमले के बाद कवानीन के खात्मे के लिए ये दुरुस्त वक्त है। यूनियन का कहना है कि तौहीन मजहब का इजहार आजादी पर कदगन लगाना है। पैगम्बर इस्लाम के खाके शाया करने वाली फ्रांसीसी मैगजीन के दफ्तर पर शिदत पसंदों ने हमला करके 12 अफराद को हलाक कर दिया था। जापान और उर्दन के हुकाम दौलत इस्लामिया के कैद में मौजूद अपने उन शहरियों की खैरियत जानने की कोशिशें कर रहे हैं जिन्हें दौलत इस्लामिया ने कत्ल करने की धमकी दी थी। रवा हफ्ते दौलत इस्लामिया ने एक वीडियो में जापानी सहाफी और उर्दन के पायलट की रिहाई के एवज उर्दन में कैद अलकायदा से वाबस्ता जंगजू खातून की रिहाई का मुतालबा किया था। उर्दन का कहना है कि उन्हें अलकसासबा के बारे में जब तक कुछ मालूम नहीं मिलेंगी उस वक्त तक वो इराकी खातून को रिहा नहीं करेंगे। उधर जापान का कहना है कि वो भी अपने शहरी की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। सऊदी अरब के नए बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने इख्तदार संभालने के एक हफ्ते बाद मुल्क की काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दबदल किया है। उन्होंने मुल्क में इंटेलिजेंस के सरबराह और कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल को भी तब्दील कर दिया है। इसके अलावा मक्का और रियाज के गवर्नर भी बदल दिए गए हैं। ताहम वजारत दिफा, वजारत तेल और खारजा जैसी अहम वजारतों के जिम्मेदारान अपने ओहदे पर कायम हैं। साबिक शाह अब्दुल्ला के भतीजे और अमरीका में 22 बरस तक सऊदी अरब के सफीर रहने वाले शहजादा बंदर बिन सुल्तान को कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल और बादशाह के मुशीर के ओहदों से भी हटा दिया गया है। उधर सऊदी हुकाम ने ब्लॉगर रईफ बदावी को कोड़े मारने की सजा एक बार फिर मुलतवी कर दी है। सजा मुलतवी करने की कोई वजह बयान नहीं की गई लेकिन इससे कबल सऊदी ब्लॉगर को 50 कोड़े मारने की सजा उनकी सेहत की खराबी की वजह से रोक दी गई थी। रईफ बदावी को इस्लाम की तहजीक करने के जुर्म में 10 साल कैद और 1,000 कोड़ों की सजा सुनाई गई थी। सजा पर अमल दरामद के पहले मरले में उन्हें 50 कोड़े मारे जा चुके हैं। افریقی یونین نے اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے خلاف شدید کارروائیاں کرنے کا زور دیا ہے. ایتھوپیا کے دارالحکومت ایڈس ابابا میں ہونے والے اجلاس میں ایک منصوبے کی منظوری بھی دی گئی جس کے تحت بوکو حرام کے مقابلے کے لیے علاقائی ٹاسک فورس کی تعداد دگنی کی جا رہی ہے. اجلاس میں شریک اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ بوکو حرام بین الاقوامی سیکورٹی کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے. اور جہاز پر سوار ہو کے تو نہ جانے کتنے لوگ بحر الکاہل عبور کرتے ہیں, لیکن امریکہ اور روس کے دو پائلٹوں نے ہیلیم گیس کے غبارے پر سوار ہو کر بحر الکاہل عبور کر کے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. انڈیا میں 7,000 سال پہلے طیارے پرندوں کی طرح یہاں وہاں اڑتے پھرتے تھے. جینیٹک سائنس بھی عام تھی اور پلاسٹک سرجری بھی. ایٹم کی دریافت بھی یہیں ہوئی. ہندو قوم پارس تنظیمیں آج کل کافی پابندی سے ایسے دعوے کر رہی ہیں, لیکن سائنسدان ہوش ربا ہیں. اسی تلخ بحث کے دوران آج انڈیا میں ہوائی زادے کے نام سے ایک فلم ریلیز ہوئی ہے, جس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ دنیا کا پہلا طیارہ امریکہ کے رائٹ برادرز نے ہی ایک ہندوستانی سائنسدان نے بنایا تھا. مذہبی عقائد اور سائنس کے درمیان اس بحث پر رپورٹ پروگرام میں آگے چل کر آنے کو ہے. پہلے سیربین کے آج کے بڑے موضوع کی طرف چلتے ہیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کے حکام کے مطابق ضلع شکارپور کی مسجد پر حملے میں دھماکے میں کم از کم 55 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں. یہ دھماکہ جمعے کو شکارپور کے علاقے لکھی در کی امام بارگاہ مولا علی میں ہوا ہے. اس موقع پر بات کرنے کے لیے میں نے وہاں کے ایک مقامی صحافی عبدالسلام انر سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی اور اس واقعے کے تفصیل پوچھے.
ہاں, یہ جو واقعہ ہوا ہے آج شکارپور میں تقریباً 1:30 بجے کے ٹائم ہوا. جمعے کی نماز ہو رہی تھی یہاں امام بارگاہ کربلا مولا جو شکارپور کے بیچ شہر میں ہے, اور یہ شکارپور کی بڑے میں بڑی امام بارگاہ ہے. یہاں پر جمعے کی نماز کے بعد جو امام دعا کروا رہا تھا تو اس ٹائم اچانک اتنا زوردار دھماکہ ہوا, جس کے بعد یہ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو گیا. دھماکے کے بعد جب کچھ لوگ شہر کے لوگ وہاں پہنچے تو ہر طرف صرف لاشیں بکھری ہوئی تھی, اور درزنوں کے حساب سے لوگوں کی لاشیں زخمی پڑے ہوئے تھے. اس کے بعد جو ہے انتظامیہ کو یہ معلوم ہوا, لیکن بر وقت اس بیچ شہر میں تھا تو لوگ وہاں پہنچے اور انہوں نے زخمیوں اور جو اس واقعے میں ہلاک ہو گئے تھے ان کو سول ہاسپیٹل پہنچایا. ابھی تک یہاں جو کنفرمیشن ہوئی ہے تو تقریباً 55 لوگ جو ہے اس واقعے میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں, اور تقریباً 50 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں. زخمیوں کو شکارپور اسپتال سے لاڑکانہ, سکھر اور دوسرے شہروں میں جو ہے وہ علاج کے خاطر وہاں منتقل کیا گیا ہے. یہاں شکارپور میں اسپتال کے انتظامات جو تھے وہ اتنے نہیں تھے کہ ان کا علاج ہو سکے.
اچھا عبدالسلام, اس واقعے کے بعد عبدالسلام, کیا اس واقعے کے بعد حکومت کی طرف سے کوئی اقدام لیا گیا؟
حکومت کی طرف سے, سندھ گورنمنٹ کی طرف سے سی ایم سندھ کی ایک اسٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے. وہ روایتی اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور ان میں جو جواب دار ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اور اس کے علاوہ صرف یہ جو ہلاک ہوئے ان کے لیے 5-5 لاکھ اور زخمیوں کے لیے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے. لیکن بڑی عجیب بات یہ ہے کہ کتنے یہ گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن انتظامیہ یا حکومت اس واقعے کا یہ تعین نہیں کر سکی ہے کہ یہ واقعہ آیا خودکش ہے یا ریموٹ کنٹرول ذریعے ہوا ہے. ابھی تک یہ نہیں, یہ بات سامنے آئی ہے. ڈی آئی جی لاڑکانہ کا کہنا ہے کہ یہ ریموٹ کنٹرول ذریعے واقعہ ہوا ہے, یہ وہاں سے ڈیوائس ہمیں ملی ہے. لیکن مقامی لوگ یا مقامی پولیس یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ واقعہ خودکش ہوا ہے, لیکن ابھی تک حکومت کی طرف سے یہ بات سامنے نہیں آئی ہے.
یہ تھے وہاں کے مقامی صحافی عبدالسلام انر. ضلع شکارپور کی شیعہ مسجد پر حملے پر مزید بات کرنے کے لیے میں نے بی بی سی کے نامہ نگار ریاض سہیل سے پوچھا کہ کیا یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے یا اس سے پہلے بھی فرقہ وارانہ شدت پسندی کے واقعات پیش آتے رہے ہیں.
جی, شکارپور میں گزشتہ 4 سالوں سے اس قسم کے واقعات دیکھے جا رہے ہیں. مئی 2000 میں بھی یہاں پر سابق رکن اسمبلی ابراہیم جتوئی کے انتخابی قافلے پر حملہ ہوا تھا, جس میں ایک حملہ آور ہلاک ہوا تھا. اس کے علاوہ شکارپور سے کوئی 10 کلومیٹر دور گدی نشین تھے غازی شاہ درگاہ کے, اس مزار میں دھماکہ ہوا تھا جس میں وہ گدی نشین ہلاک ہو گئے تھے. اس کے علاوہ جیکب آباد میں قریبی جو شکارپور کا شہر ہے وہاں پہ بریلوی لگ کے جو پیر حسین شاہ ہیں ان کے قافلے پہ حملہ ہوا تھا جس میں ان کا پوتا ہلاک ہوا تھا. شکارپور میں ہی جو 4 مرتبہ نیٹو ٹینکرز پر حملہ کیا گیا تھا جب یہ سارا سلسلہ جاری تھا, اندرون سندھ کا یہ واحد شہر تھا جس میں اس قسم کا واقعات پیش آئے تھے. شکارپور میں ہی 3 سال پہلے کچھ لین دین کے معاملے پر 3 ہندو نوجوانوں کو قتل کیا گیا تھا, جس پر بھی سندھ بھر میں کافی احتجاج اور شور شرابہ ہوا تھا.
ریاض, شکارپور کے علاوہ کیا دیگر شہروں میں بھی اس شدت پسندی کے آثار نظر آتے ہیں؟
جی, شکارپور کے علاوہ جو آس پاس کے اضلاع ہیں کشمور, جیکب آباد, سکھر, خیرپور کی جو دیواریں ہیں اور جو کھمبے ہیں وہاں پہ واضح طور پر جو کالا دم تنظیمیں ہیں ان کے جھنڈے بھی نظر آتے ہیں. پہلے اس قدر یہ تنظیمیں فعال نہیں تھیں مگر گزشتہ 3-4 سال میں کافی ان کا یہاں پر اثر رسوخ بڑھا ہے. گزشتہ محرم میں بھی میرپور خاص میں ایک فائرنگ کے واقعے میں 3 لوگ ہلاک ہوئے تھے. اسی طرح بدین کا شہر ہے پنگریو, وہاں پر ایک جو ہندو نوجوان تھا فوت ہو گیا تھا اور ایک قبرستان میں سے اس کی باڈی نکال کر اس کی بھی بے حرمتی کی گئی تھی. کچھ دن عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لاڑکانہ حیدرآباد اور ٹنڈو محمد خان میں مندروں کو بھی نظر آتش کیا گیا تھا. تو اس قسم کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے.
تو یہ شدت پسندی یا ملیٹنسی جو سندھ میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, کیا یہ مقامی ہے یا دوسرے صوبوں کے اثرات سندھ کے اندر بڑھ رہے ہیں؟
جی, سندھ میں بڑے پیمانے پر مدارس نظر آتے ہیں جو کشمور سے لے کر کراچی تک قومی شاہراہ کے دونوں طرف واضح طور پر دیکھے جاتے ہیں, جن میں خاص طور پر جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے طالب علم زیر تعلیم ہیں. اور خاص طور پر اگر یہ دیکھا جائے کہ لندن دھماکوں کے بعد جب پنجاب میں مدارس کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تو وہاں کے جو طالب تھے وہ پھر انہوں نے سندھ کی طرف رخ کیا, تو یہاں پر بھی وہی اثرات, وہی خیال اور وہی سوچ پنپنے لگی اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ یہاں پہ شدت پسندی میں اضافہ ہو رہا ہے. سندھ میں جو محکمہ داخلہ کی ایک 2 سال پرانی رپورٹ ہے اس کے مطابق یہاں پر کوئی 12,500 کے قریب مدارس ہیں جن میں اکثریت دیوبند مکتبہ فکر کی ہے, اور ان مدارس کی کوئی چیکنگ کی یا رجسٹریشن کی صوبائی حکومت کے پاس کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں ہے جو ان کی مانیٹرنگ کی جا سکے.
اچھا, تو کیا وہاں پر فرقے وارانہ تنظیموں کے علاوہ کوئی بڑے نیٹ ورکس بھی موجود ہیں؟
جی, پچھلے دنوں ایک سماجی ویب سائٹ ٹویٹر پر جو اغوان طالبان ہیں ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ایک پیغام آیا تھا جس میں ان کی لوکیشن سندھ تھی. بعد میں یہ ان کی طرف سے یہ تردید کی گئی تھی کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے سکھر میں ایسا ہے کہ دفتر پہ حملہ ہوا تھا جس میں بھی ایک کوئی مضبوط گروہ کوئی شامل تھا جس طریقے کی پلاننگ کی گئی تھی. پچھلے دنوں کراچی میں جو نیول بیس پر حملہ کیا گیا تھا اس کی ذمہ داری القاعدہ جنوبی ایشیا نے قبول کی تھی, مگر اس کا جو ایک کمانڈر تھا اویز جکھرانی ان کا تعلق جیکب آباد سے تھا جو شکارپور کے قریبی شہر ہے.
یہ تھے بی بی سی کے نامہ نگار ریاض سہیل جو ہمیں امام بارگاہ کے واقعے اور فرقے وارانہ تنظیموں کے نیٹ ورکس کی تفصیل بتا رہے تھے. شکارپور کی مسجد پر حملے اور سندھ میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی پر بات کرنے کے لیے میں نے ایک مقامی صحافی سے رابطہ کیا جنہوں نے مدرسوں پر تحقیقی کام کیا ہوا ہے. نثار کھوکھر سے میرا پہلا سوال تھا کہ سندھ میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی اور فرقہ واریت کا سندھ میں بڑھتے ہوئے مدرسوں کے نیٹ ورک سے کیا کوئی تعلق ہے؟
دیکھیے نازیہ, جب ہم سندھ میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں تو لامحالہ ان مدارس کا ذکر آتا ہے, کیونکہ اگر ہم 2 دہائیاں پیچھے ماضی میں جا کر دیکھیں تو سندھ میں ایک بڑا پرامون اور باہم جو ہم آہنگی ہے ان دونوں فرقوں کے درمیان, شیعہ ہو سنی ہو, ان کی مثال میں دیکھی جاتی تھی. خیرپور ہو, روہری ہو, ہر جگہ پہ یہ مجالس ہوتی تھی تو ان میں شیعوں کے ساتھ ساتھ سنی بھی شامل ہوتے تھے. لیکن ایک دو دہائیوں کے دوران ایک بڑے پیمانے پہ مدارس کا ایک نیٹ ورک ہے جو پورے سندھ میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے. آپ کسی بھی شاہراہ پر چلے جائیں, چوراہوں پر چلے جائیں, تو بڑھتے ہوئے یہ مدارس جو ہے وہ بڑے بڑے انداز ہے. مدارس تو پہلے بھی ہوا کرتے تھے سندھ میں, ایسی بات نہیں کہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے, لیکن اب ایک مخصوص جو فکر کے حامی مدارس ہے ان کی تعمیر جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے سندھ میں. تو اس سلسلے میں کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ان مدارس کا کوئی نہ کوئی گٹھجوڑ ان سے ہے, شدت پسندی جو بڑھ رہی ہے.
اچھا, تو ان مدرسوں کا نیٹورک کتنا بڑا ہے, اس میں کن مسالک کے بڑے بڑے نیٹورک شامل ہیں؟
دیکھیے, ابھی تو ہر مکتب فکر کے جو مدارس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو سنی مسلک کے اور اس کے ساتھ ساتھ دیوبندی مسلک کے مدارس بھی زیادہ بن رہے ہیں, تو شیعوں کے مدارس بھی بن رہے ہیں. نواب شاہ کی طرف آپ چلے جائیں دوڑ کی طرف تو زیادہ سے زیادہ, اور خیر پور میں تو زیادہ سے زیادہ مدارس شیعوں کے بن رہے ہیں. اور دوسری جگہوں پہ چلے گئے آپ, کشمیر سے ٹریول شروع کریں کراچی تک, تو ایون کراچی جو ابھی بڑے ٹاؤن بن رہا ہے اس کے قریب ہی بڑے بڑے مدارس ہیں جو بن رہے ہیں. تو ہر چوراہے پہ ایک مدارس ہے, لیکن ان میں بڑھتی ہوئی تعداد ایک سروے رپورٹ کے مطابق دیوبندی جو مسلک ہے ان کا فکر جو ہے وہ بڑھتے ہیں, اور ان کی بڑے پیمانے پہ تعمیر ہوتی ہے. اور جو تعمیر پہلے ہوا کرتی تھی, ایک بچہ سڑک پہ کھڑا ہوتا تھا باؤل لے کے یا ایک چندہ پیٹی لے کے مدارس یا مسجد بن رہی ہے آپ اس میں چندہ ڈالیں, لیکن یہ مدارس ان سے یہ جو چندے کے ذریعے بنتی تھی تعمیر ہوتی تھی مدارس کی, اس سے ہٹ کے یہ رات و رات بڑے بڑے مدارس بن رہے ہیں جو کئی منزلہ عمارتیں بن رہی ہیں. اور انڈر گراؤنڈ جو ہے, میں نے ایک تحقیق رپورٹ کی تھی, پنو واکل کینٹونمنٹ کے قریب ہی ایک بڑا مدرسہ تھا تو اس کی انڈر گراؤنڈ تعمیر ہو رہی تھی.
تو یہ کس طرح بڑھ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ جیسے پہلے چندوں سے بنتے تھے اب راتوں رات بن رہے ہیں, تو ان کو کس کی بیک حاصل ہے, کون اس کی پشت بنائی کر رہا ہے؟
وہ خرچہ اپنا نہیں بتاتے کہ وہ خرچہ کہاں سے لاتے ہیں. ان میں یہی ہوتا ہے کہ فلاحی جو ادارے ہیں, مخیر جو حضرات ہیں, ان نون مخیر حضرات ہیں, وہ دیا کرتے ہیں ان کو چندہ. اور یہ مدارس موسٹلی آپ کے آڈیٹ رپورٹس میں یہی بتاتے ہیں کہ یہ فلاحی کام ہے اور یہ چندے کی بنیاد پہ ہی جاری رکھا جاتا ہے.
نثار, عام تاثر یہ ہے کہ سندھی ثقافت پر تصوف کی گہری چھاپ رہی ہے, تو یہ مدرسے اس صوفی ثقافت میں کس طرح پھیل رہے ہیں؟
ناظر, آپ نے بہت اچھی بات کی. سندھ میں ایک صوفیانہ جو انداز ہے, صوفیہ اکرام کا جو پیغام ہے, وہ بڑی حد تک اثر انداز رہا ہے سندھ کے مزاج کو سمجھنے کے لیے یا سندھ کے لوگوں کے مزاج کو سمجھنے کے لیے. آپ دیکھیں تو صوفیہ اکرام کا جو پیغام ہے, سجل سرمست ہو, شاہ عبد الطیف بھٹائی ہو یا دوسرے جو صوفیہ اکرام ہیں, ان کا پیغام بہت صدیوں پرانا ہے اور وہ بالکل ایک انداز سے اس طرح پھیلتا رہا ہے کہ لوگوں کی اپنی ایک انبلٹ جو ہے وہ سیکولر تھاٹس جو ہے وہ بنتے جاتے ہیں. لیکن مدارس کیونکہ ایک, میں اس میں یہ کہوں گا کہ مدارس ایک پوائنٹ آف ویو سے, ایک نقطۂ نظر سے بنائے جاتے ہیں. آپ اگر بلارچی, بدین اور تھر کے علاقے میں چلے گئے تو وہاں پہ آپ کو جماعت دعوا کے مدارس زیادہ نظر آئیں گے. ان کی مخیر جو فلاحی ادارہ ہے, فلاح انسانیت, اس کے وہ کام زیادہ آپ کو نظر آئیں گے. تو ایک پیٹرن ہے جو جس کے تحت یہ مدارس سندھ کے ان علاقوں میں جو سرحدی علاقے ہیں ان میں ایک طریقہ کار سے پھیلائے جاتے ہیں, تاکہ لوگوں جہاں پہ پسماندگی ہے, جہاں پہ غربت ہے, وہاں پہ آپ آفر کریں بچوں کو کہ مفت میں ان کو تین دن کا تین دفعہ کھانا ملے گا, خوراک ملے گا اور کپڑے فراہم کیے جائیں گے, رہائش ہوگی. تو میرے خیال میں یہ بڑا انسینٹیو ہے سندھ میں جو غربت بڑھ رہی ہے, اس حوالے سے بھی یہ مدارس بڑھ رہی ہے.
یہ تھے سکھر کے ایک مقامی صحافی نثار کھوکھر, جنہوں نے مدرسوں پر تحقیقی کام کیا ہوا ہے. سندھ میں مذہب کے نام پر, فرقوں کے نام پر تشدد بڑھ رہا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے میں نے ریڈیو پاکستان سے وابستہ دانشور نصیر مرزا سے رابطہ کیا, جنہوں نے سندھی ثقافت پر اور شاعری پر کافی کام کیا ہے. میرا ان سے سوال تھا کہ سندھ میں یہ جو تشدد بڑھ رہا ہے مذہب کے نام پر یا فرقوں کے نام پر, قتل و غارت کا جو رجحان بڑھ رہا ہے, کیا یہ سندھی ثقافت کا حصہ ہے؟
سندھ کی ثقافت ازل سے ہی ایک دوستانہ فضا میں پروان چڑھی ہے. اس کی مثال شاہ لطیف کی شاعری ہے جو سندھ کے 5000 سالہ کلچر اور تہذیب کو ریفلیکٹ کرتی ہے. شاہ سائی کہتے ہیں میری سندھڑی پر بھی سائی رحمت ہو ہر بار, مگر وہ جو دوسری لائن ان کی ہے اس کی بین الاقوامیت پر آپ ذرا غور کریں, دوست میرے دلدار عالم سب آباد کرو. تو سندھ کا محافظ ضمیر جو ہے وہ شاہ لطیف کا رسالہ ہے, اور عالم سب آباد کری کا جو میسج ہے وہ ہمارے سندھ کے ضمیر کی آواز ہے. اب مرزا کلیج بیگ ان کے بعد ایک بہت بڑے اسکالر شاعر ہیں جو کہتے ہیں ہندو ای مسلمان دلا ساگے کمبھر جا سرجن تھا جدا تھا مگر آہے مٹی ایک. یہ عروضی دور کے شاعر کا میسج ہے کہ جو ہندو اور مسلمان, یہ زیادہ تر مذاہب میں ہندو اور مسلمانی کا لفظ آتا ہے, تو مرزا کلیج بیگ نے کہا ہم ایک ہی مٹی کے ہیں. یہ شاہ لطیف کے بعد ہمارے تصوف کے میسج کا ایک اور ایکو ہے, ایک پڑلاؤ ہے. اب ہم شیخ ایاز پر آ جائیں جو ان دونوں کے بعد اس صدی کے ٹرینڈ سیٹر شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں اسا سندھ وارن ازلکھاں ایاز مدائی نسانڈھی کدے آہے من. مفہوم اس کا ہے کہ ہم سندھ والوں نے تو ازل سے کسی کے لیے بھی, کسی قوم کے لیے, کسی زبان کے لیے, کسی بھی مذہب کے لیے اپنے دل میں کوئی میل کا ایک ذرہ, ایک قطرہ نہیں رکھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہے سندھ کے جو سندھ کی جورسڈکشن ہے, جو جس کو ہم کشمیر سے لیں, ملتان سے لے کر ہم کراچی تک اس کی جو ایریا کو اگر دیکھیں تو یہ سندھ ہے. اور سندھ نے ہمیشہ جو صوفیہ اکرام ہے, آپ دیکھیں گے کہ شاہ لطیف کی درگاہ پر ایک ہندو, ایک مسلمان, ایک عیسائی, ایک یہودی, آپ دیکھیں کہ وہ بھی اس کا کلاس بھی ختم ہے کہ وہاں فیوڈل کلاس کھڑی ہے اور وہاں لیبر کلاس کھڑی ہے, اور وہاں ایک بہت ہی جو جن کے ساتھ ہم چھوت چھات کے ساتھ سماج میں اپنا رویہ رکھتے ہیں, وہ بھی شاہ لطیف کے درگاہ کے دروازے کو, اس کے مزار کو, ان کی جالی کو اسی طرح سے ہاتھ لگاتا ہے جس طرح ایک پاک و پاکیزہ جو تصور کیا جائے کہ یہ سادات ہے, یہ جاگیردار ہے.
تو سندھ کی ثقافت میں جو باہمی محبت اور رواداری تھی وہ اب کہاں ہے؟
دیکھیں آپ سندھ کی فضا میں, ہم جس پڑوس میں رہتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں وہاں تمام کمیونٹیز کے لوگ رہتے ہیں. یہ انڈیویجولی تو یہاں کچھ نہیں ہے, مگر وہ جو فارین یہاں پر لائے گئے ہیں, جو نظریات یا جو سپورٹ کیے جا رہے ہیں مدارس کی صورت میں, یا آپ مذہبی اور فقہی لحاظ کے ساتھ جو فارین ایڈ کے ساتھ, یہ جو کچھ آپ دیکھیں کہ اب گورنمنٹ بھی ڈکلیئر کر رہی ہے کہ وہ مدارس ہیں وہ کہاں سے سپورٹ ہو رہے ہیں, ان کو کون بیرونی سپورٹ کون دے رہا ہے, لوکل تو ہم ان کو قطعاً ہماری جو مسجد, ہم کلام پاک قرآن پاک اپنی مساجد کے مدرسوں میں پڑھے ہیں, وہ ان مدارسوں میں نہیں پڑھے ہیں جن کے پگڑیوں کے رنگ جدا جدا ہیں, جن کے لباسوں کے رنگ جدا جدا ہیں, جو فقہی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تفصیل میں ہیں, اور جو دیواروں پر جو سلوگن لکھے ہوئے ہیں وہ ان مدارس کی تعلیمات اور ان کو جو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس کے بدولت یہ کچھ ہو رہا ہے.
سندھ میں ہندوؤں کو کنورٹ کیا جا رہا ہے, جیسے ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے ان کا مذہب تبدیل کیا جاتا ہے, یا احمدیوں کو قتل کیا جا رہا ہے, آج جیسے امام بارگاہ کا واقعہ ہوا شکار پور میں, تو کیا یہ سیاسی سماجی ناکامی سمجھی جائے یا سندھ کی ثقافت ختم ہو رہی ہے؟
نہیں, میں اس کو اپنی گورنمنٹ کی یقیناً یہ ناکامی نہیں ہے, اور چونکہ بیرونی طاقتیں اتنی طاقت کے ساتھ پینیٹریٹ ہو چکی ہیں, نازیہ آپ خود بھی ان باتوں کو سمجھتی ہیں, ہم کچھ باتیں کھل کے کر سکتے ہیں, کچھ نہیں بھی کر سکتے ہیں, مگر وہ اتنی جو بیرونی فورسز اتنی طاقت ہے, جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ نازیہ شہروں اور سٹیزن اور اربن ایریاز میں ہو رہا ہے زیادہ. اب اس کا آپ دیکھیں کہ آپ اس کا جو دباؤ ہے وہ سارا ہمارا اربن ایریا سے رورل ایریا کی طرف زیادہ ہے, لہٰذا اس تعلیمات کو اپنی طاقت کے ساتھ یعنی فورسفلی جن یہ جو میسج ہے روشن خیالی کا, وہ ہمیں اپنے رورل ایریا تک بھی لانا ہے. چونکہ اب دیکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو ہو چکا ہے, یہ کتنا سانحہ, اتنا صدمہ دینے والی صورتحال ہے. آپ دیکھیں گے کہ مدارس جو ہیں وہ زیادہ تر ریموٹ ایریاز اور جہاں پر لوگ علم سے بہرہ ور نہیں ہیں, اور وہاں اب دیکھیں ایک اسکول ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں جہاں رہتا ہوں اسے کوئی 10-15 کلومیٹر پر ٹنڈو جام اور ٹنڈو الیار کے علاقے جو ہیں وہاں پر اسکول میں بچوں کی جو ہے اٹینڈنس کم, مدارس میں زیادہ ہے. وہ کیوں ہے کہ مدارس میں آپ ان کو تمام سہولیات دے رہے ہیں, حتیٰ کہ آپ بقرعید پر اور ان کو قربانی کے بکرے بھی دے رہے ہیں, گھر والوں کو ان کو اکوموڈ کر رہے ہیں, کپڑے بھی دے رہے ہیں. اب گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سلیبس اور نصاب فراہم کر رہا ہے, مگر دیکھیں کہ وہ غریب بچے ہیں جو ان کو وہاں تینوں وقت کھانا مل رہا ہے, تینوں وقت کی کپڑے مل رہے ہیں, خوشحالی میسر ہے, چیزیں مل رہی ہیں, تو مگر وہ وہاں پر وہ جو ان کو فکر پینیٹریٹ کی جا رہی ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک یورینیم سے
اس کا نیگیٹو
زیادہ خطرناک ہے.
یہ تھے سندھ کے ایک دانشور نصیر مرزا جو کہ ریڈیو پاکستان سے وابستہ ہیں اور انہوں نے سندھ کی ثقافت اور شاعری پر کافی کام کیا ہے. سیروین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
ریمیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. امبر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
سابق ٹیسٹ کرکٹر سرفراز نواز نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کو سینٹرل کانٹریکٹ کے متعلق مسائل جلد حل کر لینے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ کھلاڑی مکمل یکسوئی کے ساتھ ورلڈ کپ میں حصہ لے سکیں. ان کا کہنا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف کل سے ویلنگٹن میں شروع ہونے والی ون ڈے سیریز اور ورلڈ کپ میں جیت کے لیے ضروری ہے کہ ٹیم مینیجر معین خان اور کوچ وقار یونس کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ سعید اجمل اور جنید خان کی ٹیم میں غیر موجودگی کے باعث کھلاڑیوں کا اعتماد بحال ہو سکے. آسٹریلیا میں جاری سہ ملکی سیریز کے چھٹے ایک روزہ میچ میں انگلینڈ نے بھارت کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی ہے. بھارت نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 201 رنز کا ہدف دیا تھا جو انگلینڈ نے 46.5 اوورز میں پورا کر لیا. میچ کا بہترین کھلاڑی جیمز ٹیلر کو قرار دیا گیا. سیریز میں آسٹریلیا 15 پوائنٹس کے ساتھ پہلے اور انگلینڈ 9 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. اتوار کو ہونے والے فائنل میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیمز مد مقابل ہوں گی. میلبرن میں جاری آسٹریلین اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے ڈبلز مقابلوں کا فائنل جمہوریہ چیک کی لوسی فاروا اور امریکہ کی بیتھی ماتک سنس نے تائیوان کی زینگ جی اور جان ینگ ران کو ہرا کر جیت لیا ہے. ادھر مردوں کے سنگلز مقابلوں کے سیمی فائنل میں سربیا کے نوویک جوکوویچ نے دفاعی چیمپئن سٹین وورنکا کو 5 سیٹس میں شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اتوار کو ہونے والے آسٹریلین اوپن فائنل میں ان کا مقابلہ برطانیہ کے اینڈی مرے سے ہے. ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں جاری ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں آج 4 کوارٹر فائنل کھیلے جا رہے ہیں. پہلے کوارٹر فائنل میں دفاعی چیمپئن پاکستان نے کویت کو 0-2 گول سے شکست دے کر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے, جبکہ دوسرے کوارٹر فائنل میں ہانگ کانگ کا مقابلہ جارڈن سے ہے. تیسرے مقابلے میں میزبان ملائیشیا کی اسکواش ٹیم سنگاپور کے مد مقابل ہوگی, جبکہ آج کا چوتھا کوارٹر فائنل مقابلہ بھارت اور ایران کی اسکواش ٹیمز کے درمیان ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سباناز سے. اب ایک بین الاقوامی موضوع کی طرف چلتے ہیں. اقوام متحدہ کی جانب سے قائم کی گئی یوگوسلاویا نامی عدالت نے 1995 میں بوسنیا ہرزیگوینا کے سریبرینیکا نامی شہر میں 8,000 مسلمانوں کے قتل عام میں سزا پانے والے سرب جنرلوں اور حکام کی سزاؤں کے خلاف اپیل کو مسترد کر دیا ہے. اس کے تفصیل ہم آپ کو پروگرام میں آگے سنوائیں گے. سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. سنیے سارا حسن کی زبانیں.
پاکستان کے صوبے سندھ کے ضلع شکارپور میں ایک امام بارگاہ میں بم دھماکے میں تقریباً 55 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے کراچی میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کی منظوری دی ہے۔ سعودی عرب کے نئے بادشاہ شاہ سلمان نے اقتدار سنبھالنے کے ایک ہی ہفتے بعد ملک کی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ افریقی یونین نے اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے مقابلے کے لیے علاقائی ٹاسک فورس کی تعداد دگنی کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سعودی حکام نے بلاگر رئیف بداوی کو 50 کوڑے مارنے کی سزا ایک بار پھر ملتوی کر دی ہے۔ جاپان اور اردن کے حکام دولت اسلامیہ کے قید میں موجود اپنے شہریوں کی بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں جنہیں کچھ روز قبل قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تھی۔ اور برما کی رہنما آنسن سوچی کو جس مکان میں نظر بند کیا گیا تھا اس کا دروازہ $200,000 میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے قائم کی گئی یوگوسلاویانہ میں عدالت نے 1995 میں بوسنیا ہرزیگوینیا کے سریبرینیکا نام شہر میں 8,000 مسلمانوں کے قتل عام میں سزا پانے والے سرب جنرلوں اور حکام کی سزاؤں کے خلاف اپیل کو مسترد کر دیا ہے۔ ان سرب حکام اور جنرلوں پر نسل کشی کا جرم پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے۔ سریبرینیکا قتل عام کے نام سے مشہور ہونے والے اس واقعے پر بی بی سی اردو کی پرانی ساتھی ارجمند پانو سے بات کی ہے میں نے، جنہوں نے اس شہر کا بھی دورہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ارجمند پانو سے پہلے سزا پانے والوں کے بارے میں پوچھا۔
نازیہ، یہ بوسنیا میں جو سرب علاقہ ہے ان کے بڑے اعلیٰ درجے کے فوجی تھے، اور اس وقت ان کی ذمہ داری تھی، وہ تو یہی ہونی چاہیے تھی کہ معصوم شہریوں کو جانے دیں، لیکن ان لوگوں نے مل کے اتنا بڑا سانحے کے لیے یہ لوگ ذمہ دار ہیں کہ جنگ عظیم کے بعد سے جو یورپ کی زمین پر، یورپ کی سرزمین پر ہونے والا سب سے بڑا قتل عام تھا، یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے اس میں حصہ لیا اور اپنی نگرانی میں معصوم شہریوں کو بند کر کے 3 دن کے اندر اندر قتل کر دیا تھا۔
اچھا، سریبرینیکا کے ہونے والے اس واقعے کے حوالے سے اگر آپ ہمارے سننے والوں کو بتا سکیں کہ سریبرینیکا قتل عام کیسے ہوا تھا، کیا تفصیلات تھیں اس وقت؟
سریبرینیکا کا سانحہ اس وقت ہوا جبکہ سوویت یونین ٹوٹا تو تمام اس کی ریاستیں جو تھیں وہ آزاد ہوئیں اور سب نے اپنی اپنی ریاست میں انڈیپینڈنٹ ہونے کا اعلان کیا۔ تو یوگوسلاویہ کے 3 حصے تھے، ایک کروئیشیا، بوسنیا اور سربیا۔ سرب طاقتور لوگ تھے اور کروئیشین بھی طاقتور لوگ تھے۔ انہوں نے یہ آپس میں فیصلہ کیا، سربوں کے لیڈر ملوسوویچ نے اور کروئیشین جنرل تھے اس وقت، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بوسنیا کا علاقہ ہے وہ تو مسلمانوں کا علاقہ ہے، دراصل وہ لوگ یہاں کے نہیں ہیں اور ہماری ہی قوم سے تھے اور ان کو ترکوں نے آ کے مسلمان کر دیا، تو ان کو الگ ریاست کی ضرورت نہیں ہے، ہم بانٹ لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پھر حملہ کیا اور ان کا محاصرہ کیا اور بہت لمبی جنگ رہی۔ تو 1995 میں جنگ کے آخری حصوں میں بوسنیا کے مشرقی علاقے میں ایک شہر ہے سریبرینیکا، وہاں پر تقریباً 20,000 کے قریب ریفیوجیز جمع تھے اور وہ اس وقت یونائیٹڈ نیشنز کی فوجیں آ چکی تھیں اور ڈچ دستوں کی نگرانی میں تھے۔ سریبرینیکا چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا شہر ہے، تو سرب فوجوں نے ان کے جرنیل راتکو ملادچ، جن کے اوپر اب مقدمہ چل رہا ہے جنگی جرائم کی عدالت میں، ان کی نگرانی میں انہوں نے ان کا پہلے تو محاصرہ کیے رکھا اور اندر کوئی ضروریات کی چیزیں نہیں جانے دی۔ جب وہ بہت تنگ آ گئے تو انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کی فوج سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کو جانے دیتے ہیں، ان سے کہو شہر سے باہر آئیں۔ جب یہ ساری کی ساری آبادی تقریباً 20,000 کے قریب ریفیوجیز تھے اس وقت، وہ نیچے آئے تو قریب ہی ایک چھوٹا سا شہر یا علاقہ ہے پوٹچاری، پوٹچاری کا ایک ولیج سا ہے۔ جب یہ سب لوگ باہر نکلے تو پوٹچاری کے پاس کھڑے تھے رات کو ملادچ، انہوں نے اپنی نگرانی میں عورتوں کو الگ کیا اور مردوں کو الگ، اور 8,000 کے قریب مرد، جس میں تمام وہ لڑکے جو 12 سال کی عمر سے زیادہ تھے، انہیں ٹرکوں میں بھر دیا اور عورتوں کو کوچز میں بھر کے بھجوا دیا دوسرے شہروں میں کہ وہ ریفیوجی کیمپس میں چلی جائیں۔ اور اگلے 3 دن کے اندر اندر انہوں نے یہ تمام 8,000 کے قریب بوسنین مرد اور لڑکے ان کو قتل کر دیا۔
اچھا ارجمن، آج جو یہ انصاف ہوا ہے، کیا سمجھتی ہیں یہ کس حد تک مرنے والوں کے ورثہ کے زخموں پر مرہم رکھ سکے گا؟
اب دیکھیے، اس حادثے کو بہت سال ہو چکے ہیں، اور وہ بیوائیں جنہوں نے اور وہ مائیں جن کے بچے اور شوہر اور بھائی قتل ہوئے، اب آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، تو ایک تھوڑی سی مرہم پٹی والی بات تو ضرور ہے. ظاہر ہے کہ ان کے مرد واپس تو نہیں آ سکتے اور ان کی وہ زندگی واپس نہیں آ سکتی، لیکن یہ کم از کم یہ احساس تو ہے کہ دنیا نے بالآخر ان کو انصاف دلایا.
یہاں میں بات کر رہی تھی بی بی سی کی پرانی ساتھی ارجمن پانو سے. ونسٹن چرچل کی آج 50ویں برسی منائی جا رہی ہے. ونسٹن چرچل 20ویں صدی میں دوسری جنگ عظیم کے وقت برطانیہ کے وزیر اعظم تھے. انہیں کے دور میں برطانیہ نے یہ جنگ جیتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سلطنت برطانیہ کا شیرازہ گھرنا شروع ہو گیا. ونسٹن چرچل کی شخصیت اور ان کے اثرات کو سمجھنے کے لیے میں نے لندن میں مقیم اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے وابستہ ریسرچ فیلو طارق سلیمان سے بات کی.
جو ان کی سیاسی کیریئر جو 70 سال پر محیط تھا، اپنے دور میں جہاں بھی تاریخ ساز واقعات رونما ہو رہے تھے، ہمیں کسی نہ کسی صورت میں چرچل وہاں موجود نظر آتے ہیں. وہ ساؤتھ افریقہ کی بوئر وارز ہو یا سوڈان کی الیکسیشن کی وار چل رہی ہو، وہاں وہ وار کورسپونڈنٹ کی حیثیت میں موجود نظر آتے ہیں. ہندوستان میں وہ لیوٹیننٹ کی حیثیت میں ہمیں نظر آتے ہیں. بانی ہے نئے ورلڈ آرڈر دینے کا، جو کہ اولڈ آرڈر ہی ہے
جی.
اس کو ری ارینج کر کے انہوں نے لیا ورلڈ.
جو میں سمجھ رہی ہوں طارق سلمان، وہ یہ کہ ایک جو ان کے ذہن میں جو فارمولا تھا کہ تقسیم کرو اور رول کرو، ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا جو تھا، وہ ان کی ایک حکمت عملی رہی ہے. اگر اس تناظر میں بر صغیر کی تقسیم کو دیکھا جائے تو اس میں ان کا کیا کردار تھا؟
یہ بہت اہم ہے. اس نوعیت کی نیا ورلڈ آرڈر ان کی شخصیت کا اثر نظر آتا ہے، جن کا تقسیم کے پہلو سے ہم بہتر جان سکتے ہیں. برے صغیر کی تقسیم ہو یا فلسطین کی یا پھر یورپ کی، اس سارے کے اندر ہمیں جو چیز بہت نمایاں نظر آتی ہے وہ تقسیم اور علیحدہ پسندی ہے، جو انہوں نے ان کی بنیادوں پہ، نئے ورلڈ آرڈر کی بنیادوں میں رکھ دی تھی. اب یہ دیکھیں کہ برے صغیر سے متعلق آرتھر ہرمن لکھتے ہیں کہ جہاں پاکستان بنانے میں جنہ کا ایک بہت اہم رول ہے، وہاں چرچل کا رول اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اس کے بغیر شاید جنہ بھی پاکستان نہ بنا سکے. یہ آرتھر ہرمن صاحب کے مطابق اگر دیکھا جائے تو زائنسٹ بھی چرچل کو زیادہ اپنا مخلص دوست سمجھتے ہیں، کہ انہوں نے اسی وقت فلسطین کو بھی تقسیم کیا اور 1922 میں جارڈن کو علیحدہ کر کے ایک علیحدہ سلطنت بنائی، جو بریٹن کی دوست سلطنت کے طور پہ انہوں نے کہا کہ یہ اب وجود میں آئے گی، اور فلسطین کو پھر مزید تقسیم کرنے کے لیے جو بعد میں ہوا، اس کی بھی بنیاد چرچل ہی کی وہ پالیسیز تھیں. چرچل جو تھے خود ایک تنازع کا شکار تھے اپنے اندر، آئیڈیالوجی کے حوالے سے یا امپیریلسٹ ارج کے حوالے سے. اور اسی طریقے سے جو یورپ کی تقسیم تھی، وہ ایک ڈیولپڈ ویسٹرن یورپ جو کہ ہائیلی ڈیولپڈ سمجھا جاتا ہے، اور ایسٹرن یورپ جو ان کے نزدیک وہ اتنا اہم نہیں تھا، اسی طریقے سے بر صغیر میں کسی نہ کسی حوالے سے وہ مسلمانوں کو سلائٹلی اس طریقے سے، نہیں کہ یہ لوگ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہیں، بلکہ ان کو اس طریقے سے انہوں نے پوزیشن کیا جو ویسٹرن سولائزیشن ہے اس کو یہ بہتر طریقے سے سرو کر سکیں گے، جبکہ انڈیا کے ہندو شاید ویسٹرن امپیریلزم کو سرو نہ کر سکیں. ان کی یہ متنازع شخصیت جو ہے وہ وقت کے ساتھ اور زیادہ متنازع ہوتی جا رہی ہے.
آج ونسٹن چرچل کی 50ویں برسی ہے. اس پر بات کر رہے تھے اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سے وابستہ ریسرچ فیلو طارق سلیمان. اب رخ کرتے ہیں بھارت کا. بھارت میں پولیس نے ملک کے بابائے قوم گاندھی جی کے قاتل ناتھو رام گوڈسے کا مجسمہ نصب کرنے اور ان کے اعزاز میں ایک مندر بنانے کی کوشش ناکام کر دی ہے. سخت گیر ہندو تنظیم ہندو مہا سبھا گاندھی کے قاتل کو جائز سمجھتی ہے اور ایک غیر منقسم بھارت یعنی اکھنڈ بھارت کے تصور میں یقین کرتی ہے. ہندو مہا سبھا نے میرٹھ شہر کے ایک دفتر میں گوڈسے کا مجسمہ نصب کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن پولیس نے احاطے کا محاصرہ کر لیا ہے. میرٹھ سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر کی رپورٹ.
مغربی اتر پردیش کے شہر میرٹھ کے گنجان شاردا روڈ علاقے میں ہندو مہا سبھا کا دفتر واقع ہے۔ ناتھو رام گوڈسے کا مجسمہ یہی نصب کیا جانا تھا، لیکن اب یہ جگہ پولیس کے محاصرے میں ہے۔ ہندو مہا سبھا گاندھی کے قاتل ناتھو رام گوڈسے کی یاد میں پورے ملک میں ان کا مجسمہ نصب کرنا چاہتی ہے۔ مقامی انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہ ملنے پر ہندو مہا سبھا کے نائب صدر پنڈت اشوک کمار شرما بہت برہم ہیں۔
انہوں نے ہمارے کیمپس میں کرفیو لگا دیا ہے اور ہمارے کسی کاریہ کرتا کو نہ باہر جانے دیا جا رہا ہے نہ اندر آنے دیا جا رہا ہے۔ یہ جو گاندھی واد کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں ہنسا کا، تو یہ گاندھی واد کا کالا چہرہ ہے، اور پہلے تو گاندھی جی مرے تھے، آج گاندھی واد مر رہا ہے اور گوڈ سے واد زندہ ہو رہا ہے۔
اشوک شرما نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی تنظیم کیوں گاندھی جی کے قاتل کا مجسمہ نصب کرنا چاہتی ہے۔
گوڈ سے ہمارے آئیڈل ہیں اور گوڈ سے ہندو مہا سبھا کے لیے پوروج تھے ہمارے، اور ہمارے پریرنا سروت ہیں، اور وہ ایک راشٹر بھکت تھے، انہوں نے کوئی ایسا کاریہ نہیں کیا جس کے لیے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔
گوڈ سے ہندو راشٹر کے حامی تھے اور ملک کی تقسیم کے سبب ہی انہوں نے آج کے دن 1948 میں گاندھی کا قتل کیا تھا۔ بھارت میں بہت سے لوگ گوڈ سے کے تصور سے متفق ہیں۔ میرٹھ کے ایک تاجر سنیل تنیجا کہتے ہیں،
گاندھی نے ایک آتنک واد پیدا کیا، ایک دوریاں ایک فریکشنز پیدا کیے ہندو مسلم نے اس میرٹھی کرانتی کاری دھرتی، جس نے شروعات کری ملک کو آزاد کروانے میں، ہندو مسلم نے برابر کی اس میں حصے داری نبھائی، گاندھی نے ان کو ڈیوائیڈ کر دیا، جو کیا ناتھو رام گوڈسے نے بالکل ٹھیک کیا۔ اس کی پرتیما خالی بھائی نہیں، جہاں جہاں مہاتما گاندھی تتھا کتھت راشٹر پتا کی لگی ہیں ہٹ کے، وہاں پہ ناتھو رام گوڈسے کی لگنی چاہیے۔
مرکز میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد پورے ملک میں ہندو نواز تنظیمیں سرگرم ہو گئی ہیں۔ گوڈسے کی مورتیاں لگانے کی کوشش کو بھی اسی پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ معروف دانشور اور تجزیہ کار سبھاش گھٹاڈے کہتے ہیں کہ ملک میں سیکولر تحریک کمزور ہوئی ہے۔
یہ ہندو راشٹر کا تصور ہے، ہندو راشٹر کا تصور کے طور پر میں دیکھتا ہوں، اور آج کی تاریخ میں 2014 کے جو چناؤ ہوئے ہیں، تو جس میں ایسی فورسز کو ایک بڑھت ملی ہے، تو اس کو ایک نئی لیجیٹیمیسی دینے کی کوشش ہو رہی ہے گوڈسے کے مندر بنانے کے بہانے کے نام سے، میں اسی ڈھنگ سے اس کو دیکھتا ہوں۔
میرٹھ اتر پردیش کے کئی دیگر مقامات پر انتظامیہ نے گوڈسے کا مجسمہ نہیں لگنے دیا اور ان کا مندر بنانے کی اجازت نہیں دی، لیکن ہندو مہا سبھا کا کہنا ہے کہ یہ صرف گوڈسے کی مورتی نصب کرنے کا سوال نہیں، یہ نظریے کی لڑائی ہے۔ ان کے مطابق یہ ہندو راشٹر اور اکھنڈ بھارت کی لڑائی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی میرٹھ۔
یہ تھے میرٹھ سے ہمارے نمانگار شکیل اختر۔ انڈیا میں 7,000 سال پہلے طیارے پرندوں کی طرح یہاں وہاں اڑتے پھرتے تھے، جینیٹک سائنس بھی عام تھی اور پلاسٹک سرجری بھی۔ ایڈم کی دریافت بھی یہی ہوئی۔ ہندو قوم پرست تنظیمیں آج کل کافی پابندی سے ایسے دعوے کر رہی ہیں، لیکن سائنسدان ہوش ربا ہیں۔ اسی تلخ بحث کے دوران آج انڈیا میں ہوائی زادے کے نام سے ایک فلم ریلیز ہوئی ہے، جس کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ دنیا کا پہلا طیارہ امریکہ کے رائٹ برادرز نے نہیں، ایک ہندوستانی سائنسدان نے بنایا۔ مذہبی عقائد اور سائنس کے درمیان اس بحث پر رپورٹ پیش کر رہے ہیں سہیل حلیم۔
جب ایندھن اڑے گا نا تو فڑ فڑ کر کے انجن کی آواز آئے گی، پھر یہ گھومے گا ہوا کو کاٹتا ہوا، ہوائی جہاز ہوا کے دباؤ کے کارن آگے جانے کی بجائے سیدھا پھر اوپر اڑے گا۔
ایک پرانے طیارے کی نئی بلند پرواز حقیقت اور فسانے کا فرق ختم کر رہی ہے۔ دعویٰ ہے کہ سب سے پہلے جہاز مہاراشٹر کے شفکر باپو جی تالپاڑے نے بنایا تھا، امریکہ کے رائٹ برادرز نے نہیں۔
فیری ٹیل
چوتھی کچھا 8 بار پھر ایمان بنائیں گے ہوائی جہاز
ویسے کوئی اور ملا نہیں گیا،
ہوائی جہاز نہیں اڑے گا۔
ویدوں میں ایک چیپٹر ہے ویمان شاستر کا، اس میں کتنے پرکار کے ویمان ہوتے ہیں وہ اس میں الیکھ ہے، اور پھر رامائن میں ہم کہتے ہیں کہ رام جی جب واپس اودھیا کو گئے تو وہ پشکر ویمان پر گئے تھے، تو وہ سب ذکر ہے اور ان کے نرمان کرنے کی پرکریا بھی ہے۔
ملک میں ہندو قوم پرست تنظیمیں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ سائنس کی دنیا میں جو آج ہو رہا ہے، ہندوستان میں وہ ہزاروں سال پہلے ہو چکا تھا۔ یہ فہرست کافی لمبی ہے۔ اس کوشش میں آر ایس ایس سے وابستہ دینا ناد بترا بھی پیش ہیں۔
اب جیسے چرک ہوئے، انہوں نے بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ عیسیٰ پورو 300 عیسیٰ پورو بتایا۔ اسی پرکار سے پائتھاگورس 400 ورش پہلے بودھیان نے بتایا، جو ایٹم بم کی بات کرتے ہیں तो कणद ही थे जिन्होंने कि इसी प्रकार से अणु और परमाणु की बात की, और परमाणु के विस्फोट में जैसा प्रकाश होता है वो प्रकाश गीता में 11वें अध्याय में वर्णित है। और गुरुत्व आकर्षण का जो सिद्धांत है वो भास्कराचार्य ने दिया था, न्यूटन तो बाद में आए।
और ये पैगाम देने वालों में मुल्क की आला तरीन क्यादत भी शामिल है। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी इस तकरीर में कुछ हैरत अंगेज दावे किए थे
कि महाभारत का कहना है कि कर्ण माँ की गोद से पैदा नहीं हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि उस समय जीनेटिक साइंस मौजूद था। हम गणेश जी की पूजा करते हैं, कोई तो प्लास्टिक सर्जन होगा उस जमाने में जिसने मनुष्य के शरीर पर हाथी का सर रख करके प्लास्टिक सर्जरी की प्रारंभ किया होगा।
फिर बैन अल-अक़वामी साइंस कांग्रेस हुई और इसमें कुछ ऐसे दावे किए गए कि तस्दीक का सबब बन गए। हजारों साल पहले हिंदुस्तान में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली थी कि खलाई जहाज आसानी से दूसरे सैयारों का सफर करते थे। इस बहस में एक तरफ वो लोग हैं जो साइंस को मजहब से जोड़ना चाहते हैं। उनका ख्याल है कि इससे कौम में एक नया जोश और अपने शानदार माजी पर फख्र का एहसास पैदा होगा। दूसरी तरफ वो साइंसदान है जो अकीदे पर साइंसी तहकीक को फोकियत देते हैं। इनमें गौहर रजा जैसे साइंसदान भी शामिल हैं।
मेरे ख्याल में साइंस इंसानियत का असासा है और हमें उसी तरह से देखना चाहिए। अगर हमने जीरो दिया दुनिया को तो हमने दिया, हमें खुश होना चाहिए, उसके ऊपर शायद फख्र भी करना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। हमने दिया या किसी ने भी दिया, आज इंसानियत जीरो का इस्तेमाल कर रही है और उससे आगे बढ़ रही है। क्या हम भी उतना ही इस्तेमाल करके आगे बढ़ पा रहे हैं, सवाल ये।
कौम परस्तों का जवाब देने वालों की आवाज भी काफी बुलंद है और उनका ख्याल है कि इस तरह के दावों से साइंसी तहकीक का माहौल तबाह हो सकता है।
हमारे यहाँ मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इसमें रिमार्केबल काम हुए। बात यह है कि क्या हम ऐसे क्लेम्स करना शुरू कर देंगे जो अब शुरू हो गए, जिनके ऊपर दुनिया हम पे हंसेगी। जो ये क्लेम शुरू हो गए हैं वो हमारे जेन्युइन कंट्रीब्यूशन को भी एक कूड़े के ढेर के नीचे दबा दें। खतरा ये है।
ये हकीकत और फसाने साइंसी तहकीक और अकीदे की जंग है। बराहे करम अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, परवाज खराब मौसम से गुजर रही है। सुहेल हली, बीबीसी दिल्ली।
जब मैं हवाई जहाज उड़ाऊंगा ना तो उसके डुक 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 की आवाज में शोर नहीं, फक्त एक आवाज सुनाई देगी, वंदे मातरम।
और अब वक्त हुआ है खेलों की खबरों और तबसरों पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम का। खेल के मैदान से तरतीबो पेशकश अब्दुल रशीद शकूर।
Amir rushes in, bowls outside the off stump. It's a no ball. Oh, tell you what, look at the no ball.
It's a big no ball.
It's a huge no ball. Yeah.
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि आमिर को खेलना चाहिए।
जो इंसान क्रिमिनल है उसका कोई हक ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर।
तो हमें भी एज अ नेशन इस बच्चे को माफ कर देना चाहिए।
बेस करेंगे इंसेंटिव्स के आपकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कैसी रही है, ये एक्चुअली होना चाहिए तो वर्ल्ड कप से पहले।
मोहम्मद आमिर या वापसी के अहल या जिसे पिया चाहे वही सुहागन। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मामला, क्या क्रिकेटर्स मुस्तकबिल से खाइफ और भारतीय बॉलिंग से हर कोई क्यों मायूस। खेल के मैदान से अब्दुल रशीद शकूर का सलाम। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की वापसी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोशिशें बारावर साबित हुईं। उन पर पाबंदी सितंबर में खत्म होना थी लेकिन आईसीसी के एंटी करप्शन जाब्ते अखलाक में तरमीम का फायदा मोहम्मद आमिर को मिल गया और उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की इजाजत मिल गई। मोहम्मद आमिर की क्रिकेट में वापसी पर राय आम्मा दो हिस्सों में बटी हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया इस वापसी के सख्त मुखालिफ हैं।
I'm sorry, मैं मोहम्मद आमिर मतलब मेरे बच्चों की तरह ही है, लेकिन मेरा पक्का एक जहन है कि जो इंसान क्रिमिनल है उसका कोई हक ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अगर आदमी को अंदर से गिल्ट नहीं है ना, अगर मैं गलती का एहसास नहीं है ना, फिर इसका मतलब है वो बाद में भी यही काम करेगा और खुद भी करेगा और बाकियों को भी करवाएगा।
साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा ने मोहम्मद आमिर की वापसी को स्पॉट फिक्सिंग के वायरस से तशबीह दी है, लेकिन साबिक फास्ट बॉलर वसीम अकरम से जब मैंने ऑस्ट्रेलिया राबता करके उनका रद्दअमल जानना चाहा तो उनका कहना था कि इस बच्चे को माफ कर दें और दोबारा क्रिकेट खेलने दें।
देखिए जी, पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम किए, जुर्म किए, अपनी सजाएं भुगती, दोबारा कामों पे आ गए। छोटे बच्चे से गलती हो गई, उसने अपनी सजा भुगती, उसने पूरी जो रिहेबिलिटेशन थी उसने कराई आईसीसी की वजह से, आईसीसी की वीडियो में आके उसने माफी मांगी। तो हमें भी एज ए नेशन इस बच्चे को माफ कर देना चाहिए और इसको क्रिकेट जब खेलता है तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए।
खुद मोहम्मद आमिर अपनी वापसी के बारे में होने वाली इस बहस पर क्या कहते हैं?
हर बंदे की एक सोच होती है, अगर कुछ ये भी कह रहे तो कुछ ये भी कह रहे कि आना भी चाहिए, तो मुझे उनको देखना चाहिए। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा कि आमिर को खेलना चाहिए, उनमें शेन वॉटसन है, माइकल थैरेटन है, माइक होल्डिंग है, सौरव गंगोली है, राहुल ड्रेविड है, वसीम अकरम है, शुएब अख्तर है, इमरान खान है, तो मैं उन लोगों को भूल जाऊं।
मोहम्मद आमिर की वापसी को कुछ लोग जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाला मामला समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी वापसी पर अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ कर दी, लेकिन सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को कोई पूछने वाला नहीं। क्या वाकई ऐसा ही है? मैंने मोहम्मद आमिर की वापसी के कानूनी पहलुओं पर बात करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मुशीर तफजुल हैदर रिजवी को जहमत दी।
जब सन 2011 में जो तीन क्रिकेटर्स हैं इनको जब आईसीसी एंटी करप्शन के कोर्ट के तहत जो ट्रिब्यूनल बना था, जब इस ट्रिब्यूनल ने इनको सेंटेंस किया था, सेंक्शन किया था, उसी ट्रिब्यूनल के जजमेंट में माइकल बेलॉफ जिसको हेड कर रहे थे, एक रिकमेंडेशन मौजूद थी और वो रिकमेंडेशन कानून पे नजरसानी की तरफ जाती थी। सो उसी रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद आईसीसी ने एक 6.8 आर्टिकल अपने एंटी करप्शन कोड में उसका इजाफा किया और उसके मुताबिक जो चेयरमैन है ACSU एंटी करप्शन यूनिट के, वो अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड की परमिशन, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अप्रूवल और जो नेशनल क्रिकेट फाउंडेशन जो इसमें PCB है उनकी भी कंसेंट के साथ उनके एक प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं, जिसमें ऐसा कोई भी प्लेयर जिसने जो कि अपना बैन का पीरियड काट रहा हो उसके दौरान पर अगर वो आईसीसी के साथ पूरा कोऑपरेट करे, अपने रिग्रेट शो करे, रिमोर्स शो करे, रिहैबिलिटेशन से गुजरे, तो उसका जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ बैन है उसके दौरान वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का अहल हो सकता है। सो उसी के तहत ये आज आमिर साहब को रिप्रीफ मिली है। बाकी क्रिकेटर्स ने अपने इस सिलसिले में उनकी आई थिंक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं है, उनको उस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिसका फर्स्ट स्टेप है पब्लिक अपॉलोजी, रिग्रेट, रिमोर्स और एक्सेप्टेंस ऑफ गिल्ट।
और मोहम्मद आमिर के इस मामले को यहाँ पर समेटने से पहले आप ये तो सुनते जाइए कि इस सारे कज़िये की जड़ क्या थी।
6 for no wicket. It is the third over, and Amir rushes in, bowls outside the off stump. It's a no ball. I tell you what, look at the no ball.
It's a big no ball.
It's a huge no ball.
Yeah.
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के दौरे पर है जहां उसने 2 प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं। ये और बात है कि उसे इन दोनों मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा और दोनों मर्तबा बॉलिंग शिकस्त की वजह बनी। खुशाइन बात यह रही कि कप्तान मिसबाह उल हक ने पहले मैच में सेंचुरी और दूसरे मैच में 88 रन बनाकर अपनी फिटनेस के बारे में तमाम शकूक व शुबहात दूर कर दिए। लेकिन मैदान की इस कारकर्दगी के साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी विकेट पर खिलाने की कोशिश में लगे रहे हैं और उन्होंने 3 महीने का पेश किया जाने वाला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुस्तरद कर दिया और मुतालबा कर दिया कि यह कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का होना चाहिए। मैंने इस मामले पर अबू जहबी में मौजूद क्रिकेट तजिया निगार और सहाफी उस्मान समीउद्दीन से बात की और पूछा कि क्या गैर मुल्की दौरे पर और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब वर्ल्ड कप सर पर है, क्या खिलाड़ी हक पे हैं या ये ब्लैकमेलिंग है?
ये प्रॉब्लम हमेशा हुई है पाकिस्तान में। आई थिंक इसकी एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में कभी कोई प्लेयर्स एसोसिएशन नहीं बनी है जो नेगोशिएट कर सके बोर्ड के साथ कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये टेन्योर है, ये इसमें देखिए मुझे तो लगता है इसमें बोर्ड की गलती है। आप उन्हें सालाना सालाना कॉन्ट्रैक्ट देके फिर एक्सटेंड कराते हैं, फिर टर्म्स उसके चेंज करते हैं। आप एक सिस्टम बनाएं जिसमें आप एनुअल कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट हर साल आपको पता है कब खत्म होंगे, कब एक्सटेंड होंगे। प्लेयर का भी एक आर्ग्यूमेंट सही है कि आप बाद में क्यों अभी एक्सटेंड करा रहे हैं और उस पर फिर आप बेस करेंगे इंसेंटिव कि आपकी परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में कैसी रही है। ये एक्चुअली होना चाहिए तो वर्ल्ड कप से पहले। तो ये एक कोई भी इंप्लॉई हो किसी भी कंपनी का, उसे थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए होती है। आप उसे चले लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ना दें, आप 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ना दें, आप एटलीस्ट साल का कॉन्ट्रैक्ट गारंटी उसे करें और गारंटी ये करें कि साल जब टाइम आएगा तो उस पर हम या तो रिन्यू करेंगे या खत्म करेंगे या नया ऑफर आपका ऑफर करेंगे। कुछ ना कुछ आपको स्टेबिलिटी प्लेयर को देना जरूरी है।
भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में है और भारत में हर कोई इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश में है कि क्या इस टीम में इतना दमखम है कि वो आलमी कप में चार साल पहले वाली कारकर्दगी दोहरा सके जो जाहिर है उस वक्त उसके अपने मैदानों में रही थी। दिल्ली से सुहेल हलीम ने अपनी इस रिपोर्ट में यही दमखम जानने की कोशिश की है।
They'll play mind games.
उनके पास होम सपोर्ट होगा,
वो हमें हर मोड पे चैलेंज करेंगे।
क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला बस अब शुरू होने को है, लेकिन इंडिया में बहस इस बात पर है कि क्या कौमी क्रिकेट टीम दोबारा 2011 की बुलंदियों को छू सकती है। मुल्क में शायद ही क्रिकेट का कोई ऐसा शौकीन हो जिसे वो लम्हा याद
रहा।
लेकिन इस बात को चार साल गुजर चुके हैं। कौमी टीम कभी खराब तो कभी औसत मुजाहिरों के मुश्किल दौर से गुजर रही है। बैरून मुल्क और खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में टीम अपना रिकॉर्ड मिटा सकती तो शायद पलक झपकते ही मिटा देती, लेकिन खिलाड़ी नौजवान हैं, फील्डिंग अच्छी है, बैटिंग अभी चल नहीं रही लेकिन मजबूत है। जिससे भी बात करें, असल फिक्र बोलिंग को लेकर है। साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा।
देखिए, गेंदबाजी भारत की एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर भुवनेश्वर कुमार नई गेंद से विकेट ना लें, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा पुरानी गेंद से बीच के ओवर में विकेट ना लें, अगर ये दो काम नहीं कर पाए तो मैं आपको ये लिखित में दे सकता हूँ कि भारतीय टीम हमेशा अपनी परछाई का पीछा करती हुई नजर आएगी और उसमें बदलाव की गुंजाइश शायद नहीं है।
क्रिकेट के सीनियर सहाफी विजय लोकपल्ली को फिक्र है कि टीम में एक भी लेग स्पिनर शामिल नहीं है।
इस टीम में अगर आपको लगता है सरप्राइज एलिमेंट, वो ये होगा कि दो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, कोई लेग स्पिनर नहीं रखा गया है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, उनको लेग स्पिन में ज्यादा विश्वास नहीं है।
इंडिया में क्रिकेट पर सहाफी प्रदीप मैगजीन की बात तवज्जो से सुनी जाती है।
मैं समझता हूं कि अगर मैं क्या, मेरे ख्याल से सारा हिंदुस्तान ये सोच रहा होगा कि इस बॉलिंग अटैक को लेके हमारे चांसेस वर्ल्ड कप में शायद इतने अच्छे ना हो।
लेकिन साबिक मायनाज ऑलराउंडर और साबिक सिलेक्टर मदन लाल मानते हैं कि दूसरी टीमें भी क्लियर फेवरेट्स नहीं है।
जितनी भी टीमें वर्ल्ड कप की, कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें, इनमें में, पर ये है कि उस दिन कौन सी टीम अच्छा खेलती है, कौन सी क्लिक करती है, वो देखने वाली बात है, क्योंकि प्रेशर ये नहीं है कि भारतीय टीम के ऊपर ही है।
लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट बाय चांस, इस खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आकाश चोपड़ा ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है।
ऐसा नहीं हो सकता कि भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के सरजमीन पर जाकर एक दिवसीय मुकाबले भी ना जीत पाए। भारतीय टीम के फॉर्च्यून में बदलाव आएगा।
हो सकता है कि आकाश चोपड़ा की बात सच साबित हो, लेकिन आकाश चोपड़ा की आवाज इस वक्त अक्सरियत की आवाज नहीं है।
और आखिर में एशियन स्पोर्ट्स बीट, लाहौर से सुल्तान महमूद।
ऑस्ट्रेलिया में एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कल खेला जाएगा। सेमीफाइनल में साउथ कोरिया ने इराक को 2-0 और ऑस्ट्रेलिया ने यूएई को भी 2-0 से हराया। वियतनाम में पाकिस्तान की माहीन आफताब कुरैशी ने श्रीलंका की अनिका सेनेवरनाते को 2-0 से हराकर आईटीएफ एशियन अंडर 14 टेनिस चैंपियनशिप डिवीजन 2 जीत ली। मालदीव में इंडिया ने एशियन वॉलीबॉल काउंसिल बीच वॉलीबॉल कॉन्टिनेंटल कप जीत लिया। 22वीं फजर इंटरनेशनल इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तान ने 8 अरकान पर मुश्तमिल कौमी टीम का ऐलान कर दिया है। चैंपियनशिप अगले माह के दूसरे हफ्ते तेहरान में मुनक्किद की जाएगी।
इसी के साथ अब अब्दुलरशीद शकूर को इजाजत दीजिए।
आप सुन रहे थे सैरबीन का हफ्तेवार प्रोग्राम खेल के मैदान से। तर्तीबो पेशकश थी अब्दुलरशीद शकूर की। आज सैरबीन में हमारा बड़ा मौजू था सूबा सिंध के शहर शिकारपुर में शिया मस्जिद पर हमला, जिसपे ताजा तरीन इतलात के मुताबिक 55 हलाकतें हो चुकी हैं। वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने वाकये पर सूबे में एक दिन के सौग का ऐलान किया है और पुलिस हुकाम को हिदायत की है कि सूबे में हाई अलर्ट किया जाए, क्योंकि शहरों में घेराव तंग होने के बाद दहशतगर्दों ने छोटे शहरों और कस्बों का रुख किया है। ये धमाका जुमे को शिकारपुर के इलाके लखीदर की इमाम बागा मोलाली में हुआ है। बीबीसी उर्दू के नामा निगार रियाज सुहेल का कहना है कि जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त शहर के मरकजी इलाके में वाके मस्जिद की दो मंजिला इमारत में लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी और नमाज जुमा का खुतबा जारी था। शिकारपुर के पुलिस अफसर अब्दुल कुदूस ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि धमाके के नतीजे में इमाम बारगाह के पेश इमाम समेत कम अज कम 55 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 59 अफराद जख्मी हैं। जख्मी अफराद इस वक्त शिकारपुर, सखर और लाड़काना में जेर इलाज हैं। उन्होंने बताया कि हलाक होने वाले अफराद में 3 बच्चे भी शामिल हैं। ڈی ایس پی عبدل قدوس کے مطابق جائے وقوع پر لوگوں نے انہیں بتایا کہ ایک شخص تھیلے سمیت امام بارگاہ کے اندر آیا جس کے فوری بعد دھماکہ ہو گیا اور اب تحقیقات کی جا رہی ہے کہ بم نصب کیا گیا تھا یا خودکش حملہ تھا۔ اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے سکلین امام اور پروڈیوسر تھی مہپارا۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع شکارپور میں ایک امام بارگاہ میں بم دھماکے میں تقریباً 55 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف نے کراچی میں ماورائے عدالت ہلاکتوں کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کی منظوری دی ہے۔ سعودی عرب کے نئے بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اقتدار سنبھالنے کے ایک ہی ہفتے بعد ملک کی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنگی جرائم کے ٹریبیونل نے سبرنیکا میں قتل عام کی تحقیقات میں 5 بوسنائی سرب افراد کی سزا برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ افریقی یونین نے اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے مقابلے کے لیے علاقائی ٹاسک فورس کی تعداد دگنی کرنے پر اتفاق کیا ہے، اور روس کے مرکزی بینک نے توقعات کے برعکس شرح سود میں 2% تک کمی کی ہے، جبکہ ملک کی معیشت مہنگائی اور کساد بازاری کا شکار ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔